نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سامعين كرام، الله جل شانه نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے ایام رکھے ہیں جن ایام کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، اس کی رحمت جو ہے اپنی جھولیاں اس سے بھر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے مقام رکھے ہیں جہاں وہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں اگر ان مقام میں حاضری ہو جائے. جس طرح تجارت کرنے والا تاجر جو ہے، اس کے لیے کچھ ایسے مواسم ہیں، کچھ ایسے موسم ہوتے ہیں کہ جن موسموں میں وہ سمجھتا ہے کہ میری تجارت جو ہے وہ نفع مند ہوگی، اور یہی میرے دن ہیں کہ جس میں میں زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکتا ہوں، اور کچھ ایسی منڈیاں اور بازار ہوتے ہیں جس میں جا کر ہر تاجر جو ہے، ہر دنیا کی کمائی کرنے والا اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے اور مسرت میں محسوس کرتا ہے کہ یہاں مجھے بہت کامیابی ملے گی. تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے بھی ایسے مقامات رکھے ہیں جن مقامات پہ حاضری دینے سے انسان صرف دنیا میں جو ہے وہ سکون اور طمأنینت کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. اس سے قبل کہ ہم اپنی گزارشات کو جاری رکھیں، میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، تاکہ پیچھے آنے والا جو ہے اگر وہ گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آئے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کا جمعہ ضائع ہو جائے گا، جس کے سبب یہ بھائی بنیں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں. ان مقامات میں سے بہترین مقام جو ہے وہ مسجد کا مقام ہے، جس کی تفصیل آج انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے. مسجد، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما يعمر مساجد الله، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کے متولی بننے والے وہی لوگ مستحق ہیں. من آمن باللہ، جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اور آخرت کے دن پہ ان کا یقین ہوتا ہے. جو شخص اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ مسجد کا متولی بننے کا حق نہیں رکھتا. من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جس کا قیامت کے دن پہ یقین نہیں کہ کل کو میرا حساب ہونا ہے. آج دنیا والوں کے اندر تو ایمان کم ہو گیا ہے، جنہوں نے مالداروں کو متولی بنانے کی خواہشیں کی ہے اور ان کو سٹیجوں میں بٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا فائنانس کا مسئلہ حل ہوتا رہے اور ہم اپنا کام چلاتے رہیں. لیکن اس شخص کا یقین نہیں، نہ وہ داڑھی رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، لیکن سٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ مسجد کا متولی ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ حقدار نہیں ہے. اس کو بڑا بنایا جائے اور اس کو متولی مسجد کا بنایا جائے. مسجد کی آباد کاری کر سکتا ہے تو وہ جس کا اللہ پہ ایمان ہے، قیامت کے دن پہ یقین ہے. وأقام الصلاة، نماز کو بھی قائم کرتا ہے. وآت الزکاة، اور زکات کی بھی ادائیگی کرتا ہے. ولم يخش الا الله، اور اگر وہ ڈرتا ہے، اگر مسجد کا متولی ہے اور ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے وہ لوگ جو 10-10 روپے مسجدوں میں پیش کر دیتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ ان کا احسان نہیں، ان پہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے مال کو اپنے رستے میں قربان کرنے کی توفیق دے دی ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر نماز کو قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو متولی بننے کے حق ہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوگا قیامت کے دن پر، اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکات کو ادا کرنے والے، یہی قیامت کے دن بھی اور دنیا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں اور زکات کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں. مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، اور مسجد لغت کے اعتبار سے المکان الذي يسجد فيه، ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. ان اريد به المكان المخصوص المعد للصلوات الخمس، لغت عرب میں امام راغب اصفهانی اور صاحب لسان العرب اور امام صنعانی فرماتے ہیں مسجد اور مسجد دونوں طرح ہی بولا جاتا ہے. اگر تو اس سے مراد یہ ہو کہ وہ مکان، وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کی گئی ہے، یہ مکمل جگہ جو ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ اَيْ سُجُودُ الْجَبْهَةِ، اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے جہاں پیشانیاں لگتی ہیں، سجدہ ہوتا ہے، فَإِنَّهُ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرَ، تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد نہیں کہا جاتا. اور شرعی اعتبار سے مسجد کی تعریف محدثین یہ بیان کرتے ہیں المکان الذي اعد للصلاة فيه على الدوام، مسجد اس جگہ کو کہا جا سکتا ہے جس جگہ میں ہر وقت نماز کا اہتمام کیا جائے. معلوم یہ ہوا وہ دیوار جس دیوار کے اندر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کی ایک اور بھی دیوار ہے اس کا صحن ہے اور اس میں نماز کبھی بھی نہیں پڑھی جاتی، اس کو مسجد کا حصہ شمار نہیں کریں گے. اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ اسی جگہ پڑھی جائیں گی جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ ایسے امتیازات اور خصائص دیے ہیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملے، میرے لیے یہ آسانی ہے میری امت کے لیے. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجد کو میرے لیے، زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا ہے. فأيما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، میری امت کا جو شخص سفر کر رہا ہے، جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضا کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اینما ادرکتک الصلاۃ فصلی فہو مسجد، جہاں بھی تم ہو اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرو، وہ مسجد ہے جہاں تم نماز پڑھو گے. یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے کہ پوری کی پوری زمین کو، سوائے بعض جگہوں کے جس کی تفصیل آپ سنیں گے، جیسا کہ حمام ہے اور دیگر جگہ ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے 18 مرتبہ مساجد کا تذکرہ کیا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان گھروں کے اندر صرف اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے گا، اس کی تسبیح اور اس کی تعریف و تحمید جو ہے تمجید بیان کی جائے گی. لیکن افسوس اس بات کا ہے مسلمانوں پر کہ یہی مسجد جو اللہ کا گھر ہے، انہی اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر شرک یا کلمات کہے جاتے ہیں اور بدعات کو عروج دیا جاتا ہے. الیبکی علی الاسلام من کان باکیا، جو رونا چاہتا ہے اسلام کی اس فقیر حالت کو دیکھ کر روئے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا. اگر آوازہ بلند ہوگا تو قرآن مجید کا، اگر کوئی حکم بیان کیا جائے گا تو وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا جائے گا، کسی بھی امام اور کسی پیر اور فقیر کی بات نہیں کی جائے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق متصور نہیں کیا جائے گا. وگرنہ یہ اللہ کا گھر جو ہے، اس کی وہ حرمت پامال ہو جائے گی جس کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تقدیس کی جائے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتی ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. کون ہے سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لینے سے منع کرتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مسجدوں میں فساد ہو جائے، بربادی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. سب سے بڑا ظالم ہے یہ جو اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا نام دور ہو جائے، یہاں جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یہ بند ہو جائے، یہاں فساد دبا ہو جائے. اس سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صَوْمَعَةٌ کی جمع ہے صوامع، چھوٹے گرجے کو صومعة کہتے ہیں، وَبِيَعَ بڑے گرجے کو جس میں عیسائی پادری عبادت کرتے ہیں، وصلوات اور یہودیوں کے معبد خانے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، ومساجد اور مسجد جو اللہ کا گھر ہے جس میں مسلمان عبادت کرتے ہیں. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان سب کو گھرا دیا جاتا، لوگ آپس میں جھگڑا کر کے، فساد کر کے ان سب کو تحس نحس کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، سب سے محبوب ترین جو جگہ ہے دنیا کے اندر وہ مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، محبوب ترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اللہ کے ہاں، وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اور سب سے مبغوض ترین جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، مکروہ جانتے ہیں، وہ بازار ہے. اس لیے مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بازاروں کی طرف سوائے ضرورت کے نہیں جانا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے، جو قوم، جو جماعت مسجد میں جمع ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں ذکر و اذکار سنتے سناتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی فہم حاصل کرتے ہیں، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ چار انعامات اسی وقت عنایت کر دیتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے جو اس مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ جل شانہ جتنے بھی اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں ایک ایک کا نام اپنے ان فرشتوں کے پاس لیتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فلاں بندہ جو ہے یہ سن رہا ہے، فلاں بندہ یہ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے. آج دنیا کے اندر کسی کا اخبار پہ نام آ جائے پھولا نہیں سماتا، کوئی بڑا آدمی، کوئی جرنیل اس کا نام لے لے، رات اس خوشی سے نیند نہیں آتی کہ میرا نام ریڈیو میں بولا گیا ہے. یہ دنیا کی جھوٹی عزتیں اور شہرتیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ اپنے ان بندوں کا نام آسمان کے فرشتوں کے سامنے لیتے ہیں. اور اس سے بڑی شہرت کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ جل شانہ پسند فرمائے اور فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان مسجدوں کے بنانے والوں کے لیے بہت ہی انعامات بیان کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من بنا مسجدا للہ یبتغی به وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اس لیے بناتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جتنے ساتھی سوئے ہوئے ہیں ذرا ان کو اٹھا دو، بات پھر کریں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوة والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو ان ہاتھوں کو یہاں رکھ کے چوکڑی مار کے بیٹھنا منع ہے. تو جو ساتھی بھی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اس طرح بیٹھنا منع ہے. اذا نعس احدكم والامام یخطب فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره. اور دوسرا حکم یہ ہے، جب کسی کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے اور وہ مسجد میں بیٹھا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے، ایک تو نیند دور ہو جائے گی، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو کون سا تھی اپنی جگہ چھوڑ کے جائے گا؟ جس کا ایمان پکا ہے وہی جائے گا، دوسرے تو ڈر کے مارے بیٹھے رہیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں بھی سویا ہوا تھا. کوئی حرج نہیں ہے، ایمان کی بلندی ملے گی، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے. بات یہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنا دیتا ہے اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، دنیا میں مسجد اللہ کا گھر بنتا ہے، پہلی اینٹ رکھتا ہے، شرط یہ ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ ابھی مکمل نہیں ہوتا، پہلی اینٹ رکھتا ہے، اللہ جنت میں اس کا مکمل گھر بنا دیتے. اور انس رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ جب تک 300 آدمیوں کی بڑی مسجد نہ بنے اللہ راضی نہیں ہوگا. من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا،
جو چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی بنائے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. اللہ نے اخلاص کو دیکھنا ہے, نیت کو دیکھنا ہے کہ کیا نیت ہے. چھوٹی بھی مسجد بنا دے گا, پانچ بندے کا نواز اس میں پڑھتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کو جنت میں گھر عنایت کر دیں گے. اور اس سے بڑی بات ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا ولو قدر محفظ قطا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. ایک شخص کے پاس اتنی دولت نہیں کہ بڑی مسجد بنائے, اور دوسرے کے پاس اتنی دولت نہیں کہ چھوٹی بنائے, اور اگر وہ مسجد میں اتنا حصہ ڈال لیتا ہے, ولو قدر محفظ قطا, جس طرح بک پتر جو ہے انڈا دینے کے لیے اس کی مادہ بیٹھتی وہ اتنی سی جگہ ہوتی ہے نا, اگر اتنی جگہ خرید کر جو اتنی جگہ میں وہ حصہ ڈال دیتا ہے مسجد مکمل ہو جاتی ہے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے, اس کو بھی جنت میں پورا گھر عنایت کر دیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں, ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته, جب بندہ مر جاتا ہے اس کی نیکیاں اور اس کے عمل جو باقی رہ جاتے ہیں, جو قیامت تک اس کے لیے فیکٹریاں لگ جاتی ہیں اور اس کو نیکی ملتی رہتی ہے, وہ سات چیزیں ہیں. علما علم ونشر, ایسا علم جو لوگوں کو سکھلا دے, نیکی کی بات بتلا دے, اس کو نشر کر دے, وہ خود پڑھا دے یا لکھ کر تبا کروا کے کتاب بازار میں دے دیتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. علما علمہ ونشر, علم کو سکھلاتا ہے اور نشر کر دیتا ہے. ولدا صالحا ترک, اور اپنی اولاد کو تعلیم دلواتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور نیک بیٹا باقی رہ جاتا ہے, جو اس کے لیے دعا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندے کو حساب کے لیے بلائیں گے, اور ایک پہاڑ جو ہے وہ میزان حسنات میں آ جائے گا. اللہ سے بندہ پوچھے گا, یا ربی ما ہذا, اے میرے رب یہ کیا, یہ تو میں نے نیکی کی نہیں ہے جو پہاڑ کی شکل میں میزان حسنات میں آ گئی ہے. اللہ جل شانہ جواب دیں گے, بِاسْتِغْفَارِ لَكَ بِوَلَدِكَ, یہ وہ تیرا نیک بیٹا ہے جس کی دعا جو ہے آج مجھے اتنی پسند آئی, اس نے دعا کی تھی, میں نے پہاڑ کی شکل میں تیرے نام اعمال میں شامل کر دی. علما علمہ, ایک علم سکھلا دیتا ہے اس کو نشر کرتا ہے. او ولدا صالحا ترک, یا نیک اولاد چھوڑ دیتا ہے. او مصحفا ورثہ, یا وہ زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ باقی رہتا ہے, گھر والے اس کی تلاوت کرتے ہیں. او مصحفا ورثہ, مصحف جو ہے قرآن مجید کا نسخہ جو ہے اس کو وراثت میں چھوڑ جاتا ہے. او مسجدا بنا, یا مسجد اللہ کا گھر جو ہے وہ دنیا میں بنا دیتا ہے, قیامت تک جب تلک اس مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, جتنے نمازی آئیں گے جتنا نماز پڑھنے والے کو ثواب ملے گا, وہ ایک لاکھ ہوں یا ایک کھرب ہو جائیں, اتنی نیکیاں اس شخص کو قبر میں پڑے پڑے ملتی رہیں گی. من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی, جو شخص نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے جتنا نیکی سن کر اس پہ عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, اللہ یہ نہیں کرتے کہ جو نیکی کرنے والا اس کا اجر اس کو دے دیتے ہیں, اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کرتے اور اس کو بھی پورا پورا عنایت کر دیتے ہیں. کتنی باتیں ہوگی جی, کتنی باتیں ہو گئیں, تھوڑا سا جاگ بھی لینا, میں بیان ہی کرتا رہوں فائدہ کیا ہوگا, کتنی باتیں بیان ہوئی ابھی تو پانچ بیان نہیں کی. علم 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 کو سکھانا اور نشر کرنا, نیک اولاد اس کو علم سکھلانا اور چھوڑ جائے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے, قرآن مجید جو ہے اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جائے. او مسجدا بنا, یا اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کر دیتا ہے, کتنی چیزیں ہو گئیں یاد رہیں گی. او نہرا اجرا, جب مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نہر کھدوا دیتا ہے. او حفر بئرا کما فی روایت اخرى, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اگر نہر نہیں کھدوا سکتا تو کنواں تو کھدوا سکتا ہے نا جس سے مسلمانوں کو سرابی ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سقا مسلما سقاه الله من رحيق المختوم, جو دنیا کے اندر کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے اس کو رحیق مختوم جو ہے وہ سرد نہر جو شراب جنت میں نہر بہری ہوگی وہاں سے اس کو پانی پلائے گا. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے او نہرا اجرا, یا وہ دنیا کے اندر نہر کھدوا دیتا ہے یا کنواں کھدوا دیتا ہے. او بیت لابن السبیل بنا, یا ابن السبیل جو ہے مسافر ہے, ابن السبیل کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں, وہ طلباء وہ علماء جو مساجد اور مدارس کے اندر زیر تعلیم ہیں اور وہ تعلیم دلوا رہے ہیں یہ سارے کے سارے ابن السبیل ہیں, اور ابن السبیل سے مسافر بھی مراد لیا گیا ہے. مسافروں کے لیے اور طلباء کے لیے علماء کے لیے جو گھر بنا دیتا ہے. او بیت لابن السبیل بنا, جب تلک اس گھر میں جو بھی نیکی کا کام ہوگا یہ شخص تو قبر میں پڑا ہوا ہے ساری کی ساری نیکی جتنی کرنے والے کو اس طالب علم کو اس عالم کو اس مدرس اور قاری کو ملتی ہے اتنی ہی نیکی اللہ اس کے نام اعمال میں لکھوائی جاتی ہے. او بیت لابن السبیل بنا, یا وجہ ہے کہ ابن السبیل کے لیے گھر بنا دیتا ہے. کتنی باتیں ہو گئی جی, کتنی ہو گئی؟ او صدقة اخرجها من ماله في صحتي وحياتي, یا ایسا صدقہ کر دیتا ہے اللہ کے رستے میں لیکن کب؟ جب اس کی صحت ہوتی ہے زندگی کے اندر صدقہ کرتا ہے. ایک صدقہ وہ ہے جب بیمار ہو جائے, جب گردن جو ہے وہ سانس رکنا شروع ہو جائے کہہ دے یہ فلاں کو دے دینا یہ فلاں کو دے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا بلغت الحلقوم, جب حلق پہ جان اٹک جاتی ہے پھر کہتا ہے ہذا ہاکذا لفلان وہاکذا لفلان, یہ مال اس کو دے دینا یہ اس کو دے دینا. وانه قد كان لفلان, اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو خود بخود ہی ان کے پاس چلا جائے گا کیونکہ تو مر رہا ہے اور یہ وراثت بن جائے گی. اس لیے صدقہ وہ اللہ سے زیادہ پسند ہے. تعمل فقر تخشى الفقر وتعمل الغنى, جب تمہیں ڈر ہو کہ مال دینے سے میں فقیر ہو جاؤں گا. وتعمل الغنى, اور تیرا جی چاہے کہ میں امیر بن جاؤں, اور تیری صحت ہو زندگی کے اندر تو صدقہ دے, کہ اللہ کو سب سے پیارا یہی صدقہ لگتا ہے. ڈر بھی ہے کہ فقیر ہو جاؤں گا لیکن کہتے اللہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں, مال بھی تو تیرا تھا نا, تو نے ہی مجھے دینا, ذمہ داری تو تو نے لی ہے میری زندگی کی اور میری موت کی ذمہ داری تو تجھ پہ ہے. یہاں ایک نقطہ بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جو بھی کائنات میں آیا ہے اس کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ کس نے اٹھایا ہے؟ کس نے اٹھایا ہے بھائی؟ اللہ نے. آج کوئی گورنر ہو اس کی جگہ پہ کوئی جیلی سائن کر دے یا اس کی پوسٹ پہ قبضہ کر لے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ بولو بھائی, کسی کو پتا نہیں؟ کسی کو بھی پتا نہیں. کوئی بڑا چیئرمین ہے ایم پی اے ہے اس کو ادھر ہٹا کے خود وہاں کھڑا ہو جائے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا. ایک طرف اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے مسلمانوں کی, جو بھی اس کائنات میں آیا القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها, جو بھی دنیا میں جان آ چکی ہے جو بھی پیدا ہو چکا ہے اس کی روزی کا ذمہ کس پر؟ اگر اللہ کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں انسان لے لے کہ میں روزی کا ذمہ دار ہوں, اللہ نے نہیں میں ہی روزی بچوں کی پوری کرنے والا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی سب کی, اللہ کو ناراضگی آتی ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی کہ میرے بندوں کو اتنی بھی حیا نہیں آتی, ذمہ دار میں ہوں, خالق بھی ہوں مالک بھی ہوں قادر مطلق بھی ہوں, ان کو مجھ پہ یقین تو دور ہے توکل تو دور, اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں بڑھنا چاہیے. اگر رزق سے محرومی ہوتی ہے تو اس کا سبب بھی گناہ ہوتا ہے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة وفي رواية اذنب ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے. ان العبد اذا اذنب ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے, کہتے ہیں موٹی زبان ہوگی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, قرآن پڑھنا نہیں آتا, بیچلر کی ڈگری پاس ہے, ماسٹر ڈگری بھی کی ہوئی ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, اگر کہہ دیا جائے فاتح کا ترجمہ پڑھ لو, جی مولانا صاحب موٹی زبان ہے کیا کریں, اتنے بھی تو تم نارمل نہیں ہونا کہ بیوی صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں آپ ٹماٹر لے آئے تو آپ پیاز اٹھا کے لے آتے ہیں, اتنے نارمل ہو گئے ہیں انگریزی بولنے کے تو بڑا شیر, اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے شعبے میں تو بڑے چالاک اور ہوشیار, ہر شخص کو بڑے سے بڑے کو گیڑا دے دیتے ہیں, لیکن فاتحہ کی باری جب آتی ہے, نماز کے ترجمے کی باری آتی, زبان موٹی ہے. بھائی یہ سارے کے سارے بہانے ہیں. ان العبد اذا اذنب ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے, ینسى به بابا من العلم والعياذ بالله, اللهم لا تجعلنا منهم. اللہ جل شانہ علم کا ایک دروازہ اس بندے کو بھلا دیتے ہیں, اور علم کے ساتھ ہی دروازے ہیں. یہ سارے ساتھی سوئے ہوئے نا, ذرا ان کو اٹھا دو. یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی, پیارے بھائیو آپ نے کتنے بڑے علماء کو سنا, خطبہ کو سنا, طالب علم کی بات سننے سے آپ کو نیند کیوں آ جاتی ہے؟ نہ تو کوئی راگنی ہے, نہ کچھ سر ہے, پتہ نہیں پھر نیند کیوں آ جاتی ہے. چار پانچ منٹ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اور آٹھویں دن, بلکہ ہم نے تو مہینے بعد یہاں کرنی ہوتی ہے, پھر بھی سو جاتے ہیں. اللہ کی زندگیوں میں برکت فرمایا, آمین کہہ دے. برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ, اور جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ جل شانہ جو تقرب حاصل کرنے کے لیے چیز ہے تہجد, بندے سے چھین لیتے ہیں, تہجد کی توفیق نہیں دیتے, کیونکہ تہجد پڑھنے والا عام شخص نہیں ہوا کرتا, وہ اللہ کا پسندیدہ اور مقرب بندہ ہوتا ہے. تو یہ حرام بھی قیام اللیل, اللہ اس سے تہجد کو دور فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُيِّئَ لَهُ, جب بندہ گناہ کرتا ہے جو رزق تیار کیا ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے, اللہ اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے. اس لیے جس کے رزق میں کمی ہے ذرا غور کر لے, اس لیے جو تہجد سے محروم کیا گیا ہے ذرا غور کر لے, اور اس لیے جو علم جس کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے ذرا غور کر لے, کیونکہ نبی زبان سے نکلی بات جھوٹی ہو سکتی. اللہ ہم سب کو دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی موت کے بعد جو ہے وہ سات چیزیں انسان کے کام آتی ہیں. ایک علم سکھلا دے اور اس کو نشر کر دے, دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا دے, تعلیم ان کو سکھلا دے, یا قرآن مجید کا نسخہ جو ہے گھر میں موجود ہے, یا اللہ کا گھر بنا دیا ہے, یا نہر جو ہے یا کنواں جو ہے وہ کھدوا دیا ہے, یا کسی مسافر یا دیندار کے لیے گھر بنوا دیا ہے, یا یہ ہے کہ ایسا صدقہ کرتا ہے جو صحت کی حالت میں, انسان خوشی کی حالت میں ہے, صحت میں ہے اور زندگی اس کی قائم و دائم ہے, اس حالت میں صدقہ کرتا ہے, تو یہ سات چیزیں جب تلک اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے قیامت تک اس کے لیے نیکی کا باعث بنتی ہیں. دنیا کے اندر مساجد تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ جل شانہ نے بعض مساجد کی شان بیان کی ہے. سب سے بڑی مسجد بیت اللہ ہے, چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, تین مسجدوں کی طرف رقبے سفر باندھنا جائز ہے. اگر کوئی کسی اور جگہ کے لیے رقبے سفر باندھتا ہے اس نیت سے جس نیت سے بیت اللہ یا مسجد اقصا یا مسجد نبی کی طرف باندھا جاتا ہے تو وہ شرک بن جائے گا. المسجد الحرام ومسجد النبوی ومسجد الاقصى مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف وقت سفر باندھنا چاہیے اس کی زیارت کے لیے اللہ کے گھر کے لیے. میری اللہ سے دعا ہے کہ الہی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا, جتنے سننے والے سنانے والے سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. ومسجد النبوی, اور مسجد نبوی جو ہے یہ بھی دنیا میں ایک ایسا گھر ہے اللہ تعالی کا کہ جس کی طرف انسان جو خواہش کرنی چاہیے اور اپنے سفر باندھنا چاہیے. اور بیت المقدس ہے, حرر اللہ من کید اعداء المسلمین, اللہ تعالیٰ ان کو من القردۃ والخنازیر, ان خنزیروں اور باندروں سے اس کو آزاد فرمائے, اس کی طرف بھی رخت سفر باندھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں, صلاۃ فی مسجد ھذا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے افضل من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام, بقیہ مساجد میں اگر وہ ہزار نمازیں پڑھے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھ لے تو ثواب میں یہ برابر ہے. اللہ ہمارے بھی نصیب میں فرمائے. اور جابر رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں سوائے مسجد حرام کے بیت اللہ کے, کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من مئۃ الف صلاۃ فیما سوا, اور جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. اور برہ روایت کرتے ہیں وصلاۃ فی بیت الاقصا بخمس مئۃ صلاۃ, اور جو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے 500 نمازیں ادا کی ہیں. اللہ اس کو آزاد فرمائے اور مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی طرف جانے کے فضائل, جو شخص مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا رأیتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان, جو شخص مسجد کی طرف جا رہا ہو میں تمہیں حکم دیتا ہوں گواہی دے دو یہ شخص مومن ہے, یہ کافر نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسجد سے محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ کس کو ہو سکتی ہے؟ مومن کو ہو سکتی ہے, منافق اور کافر اس سے محبت نہیں کرتا. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چلی جائے تو قرار پکڑ لیتی ہے, سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق جب مسجد میں آ جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پنجرے میں ایک پرندے کو بند کر دیا جائے, سکون سے بیٹھتا ہے یا پھڑپڑاتا ہے؟ پھڑپڑاتا ہے. تو یہ مومن کی مثال ہے. اور غزالی کہا کرتے تھے اگر کسی شخص نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ شخص مومن ہے یا کوئی اور ہے تو اندازہ لگا لے مسجد میں داخل ہونے کے بعد, اگر وہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو یہ مومن, اس کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آیا ہے. ایک شخص آتا ہے وہ دیکھتا ہے بلڈنگ کیسے بنی ہے, انجینئر تو ہے لیکن ایمان اتنا قوی نہیں. ایک شخص دیکھتا ہے اس کی جو ہے وینٹیلیشن ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں, گویا کہ اس کا ذہن ایک تجارتی ذہن ہے, مسجد میں تو آیا ہے نیکی کی غرض سے لیکن ایمان قوی نہیں ہے. ہر شخص جو مسجد میں داخل ہوتا ہے جو پہلا کام کرتا ہے یہ اس بات کا عکاس ہوتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیسی ہے. کوئی الماریوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی پنکھوں کو دیکھ رہا ہے, کسی کو کچھ خیال نہیں, کوئی گپے لگا رہا ہے, کوئی آ کے سلام کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في روایت مسلم, مسلم کی روایت ہے جب کوئی مسلمان مسجد میں آئے تو کوئی کام نہ کرے جب تلک دو رکھتے نہ پڑھ لے وہ مسجد میں.